یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام نصیحت بھری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی بیان کردہ نصیحتیں آپ کی طرف بڑھانے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے ویسے تو بہت سارے فائدے ہیں، کافی سارے انعامات کا تذکرہ کیا گیا۔ فضائل درود و سلام کے نام سے مفتی عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے ایک کتاب تحریر فرمائی، اس میں ایک جگہ پہ نا آپ نے چند فضائل درود پاک کے جمع کیے۔ یہ فضیلتیں ذکر کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فضیلتوں میں سے اگر کوئی فضیلت بھی نہ ہوتی تو بھی محبت کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جب یہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا نام اس کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ غلام کا نام آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار ارشاد فرماتے ہیں، از بلاتا رستہ گردی اے عزیز، باز باید داشتن دست از دو چیز۔ رو تو دست از نفس و دنیا باز دار، تا بلاہا را نہ باشد باتو کار۔ کہتے میرے پیارے، تو مصیبت سے نجات چاہتا ہے تو دو چیزوں سے کنارہ کشی کر لے۔ عافیت چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ آزمائشیں اور بلائیں منہ کھولے ہوئے تیری طرف نہ بڑھیں، دو چیزوں سے کنارہ کشی اور اجتناب کر لے، دو چیزوں سے بچ جا۔ نمبر ایک، نفس کی شرارتیں، اور نمبر دو، دنیا کی لالچ۔ اگر تو ان دو مصیبتوں سے ہاتھ کو روک لے گا تو پھر مصیبتوں کو تیری طرف کوئی غرض نہیں رہے گی، تو عافیت میں رہے گا، تو سکون میں رہے گا، نجات تیرا مقدر بنے گی۔ نفس کے تعلق سے تو ویسے بہت ساری باتیں ہمارے دو پروگرام اس تعلق سے ہو چکے اور اس پر کچھ تفصیلی کلام میرا کا سلسلہ رہا۔ حرص کے تعلق سے آپ ارشاد فرماتے ہیں، گر بحرص و آز گرد مبتلا، با تو رو آرد زہرسو صد بالا۔ اگر تو حرص اور تما یعنی لالچ میں اگر تو مبتلا ہو جائے نا تو تیری طرف ہر جانب سے بلائیں اور مصیبتیں بڑھنا شروع کر دیں گی۔ لالچ ویسے ہی کہا جاتا ہے نا، بری بلا ہے یہ، اتنی بری بلا ہے کہ لالچی آدمی یہ مصیبتوں ہی میں رہتا ہے، لالچی آدمی یہ آزمائشوں ہی سے گزرتا رہتا ہے۔ حاصل حصول بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن حریص آدمی، لالچی آدمی مختلف طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ آپ اگر حرص کے تعلق سے جاننا چاہیں تو اس کو ایک جملے میں میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ خواہشات کی زیادتی اور مختلف طرح کی نعمتوں کے حصول کی تمنا، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ حرص ہوا کرتی ہے۔ بری حرص یہ بری ہوتی ہے اور اچھی حرص اچھی ہوتی ہے۔ میں نماز پنجگانہ تو پڑھتا ہوں، کیا ہی اچھا ہو تہجد بھی پڑھنا شروع کر دو، یہ نیکی کی حرص ہے۔ میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تہجد بھی ادا کرتا ہوں، چاشت اشراق کے نوافل رہ جاتے ہیں، اگر یہ بھی پڑھنا شروع کر دوں نا مزہ آ جائے، یہ اچھی حرص ہے۔ میں نماز پنجگانہ پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، چاشت اشراق پڑھتا ہوں، اوا بھی ان کے نوافل رہ جاتے ہیں، جو میں سارے نوافل پڑھتا ہوں۔ تلاوت قرآن کی سعادت نماز ہی میں نصیب ہوتی ہے، نماز کے علاوہ تلاوت قرآن میسر نہیں آتی، میرا جی چاہتا ہے میں تلاوت قرآن بھی کیا کروں تاکہ نیکیاں بڑھ جائیں، یہ اچھی حرص ہے۔ میں نیک اعمال اپنے طور پر تو کرتا ہوں، دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، تو میں نیکی کی دعوت کی طرف نہ بڑھوں، اچھی حرص ہے۔ برائی سے منع کرنے کی طرف نہ بڑھوں، اچھی حرص ہے، اچھی لالچ ہے۔ جب میں بہت سارے نیکی والے کام کرتا ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا میں ایک مسجد نہ بنوا دوں، ایک مدرسہ نہ تعمیر کروا دوں، میری گلی میں، میرے محلے میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدرسہ بنا ہوا ہے، ادارہ بنا ہوا ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، میں کچھ نہ کچھ ماہانہ اس کے اخراجات میں تعاون پیش کرنے کا سلسلہ نہ شروع کر دوں، اجر ملے گا۔ دین کی خدمت کرنا، دین داروں کی خدمت کرنا بڑا پسندیدہ عمل ہے نا، میرے ذریعے اگر ایک بھی طالب علم عالم دین بن کے فارغ ہو جاتا ہے، یہ جہاں جہاں دنیا میں جا کر نیکی کی دعوت دیتا رہے گا، اس کی پرواز جتنی بھی بلند ہوگی نا، اس کے ہر ہر عمل میں میرا اجر و ثواب بھی شامل ہے، اس لیے کہ اس کو اس راہ کی طرف بڑھانے میں میرا کردار شامل تھا۔ اچھی حرص ہے نا، اچھی لالچ ہے۔ تو حرص دو طرح کی ہوا کرتی ہے، حرص محمود، حرص مذموم۔ محمود یعنی اچھی، یہ جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے دو تین مثالیں پیش کرتے ہوئے کیا، اور حرص مذموم کیا ہے؟ ہر وقت زیادتی کی خواہش میں رہنا، مال بڑھ جائے، کھانے کی حرص، پراپرٹی بنانے کی حرص، اور دیگر مختلف طرح کی لالچیں، مختلف طرح کی حرص۔ عزت کی حرص بھی ایک حرص ہوا کرتی ہے، شہرت کی لالچ بھی ایک لالچ ہوا کرتی ہے۔ تو یوں دیکھتے چلے جائیں گے نا، تو بہت ساری لالچیں اس طرح کی ہیں جو انسان کو ہر وقت نہ کچھ حرکت میں رکھتی ہیں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہاں تک کہ قرآن پاک نے نا ایک حرص کا تذکرہ کیا، وہ ہے زندگی کی حرص۔ مجھے موت نہ آئے، میں جینا چاہتا ہوں، میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ نہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی ایک حرص تھی، جن کی ایک لالچ تھی، اور ان کے تعلق سے قرآن نے یہ بات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہزار ہزار سال تک جیے۔ تمنا تو بعض اوقات بہت بڑی ہوتی ہے، سامان بھی بہت بڑا ذخیرہ بندہ جمع کر کے رکھتا ہے، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں۔ اس لیے سمجھانے والوں نے سمجھایا نا، اے عمل دنیا کا بقدر مقام کا فیہا، اس دنیا کے لیے اتنا سرمایہ جمع کر جتنا تنہیں یہاں رہنا ہے، وعمل لآخرت کا بقدر بقائک فیہا، اور آخرت کے لیے اتنا سرمایہ جمع کر لے جتنا تنہیں وہاں رہنا ہے۔ ہر ایک جانتا ہے یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی۔ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بہتر گھر، بہتر زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا یہ لوگ جان جاتے۔ ایک فانی ہے، ایک باقی ہے، ایک مٹ جانے والی ہے، ایک ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب فانی اور باقی کا فرق اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ایسا آدمی عقل و شعور والا تو نہیں ہو سکتا نا۔ عقل والا، شعور والا، دانائی والا وہ تو فانی اور باقی کے فرق کو سمجھتا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا یہ لوگ اس فرق کو جان لیتے۔ یہ حرص جو ہے نا، حرص یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش کے پیچھے نہ چل۔ یہ نفسانی خواہشات ان کی تکمیل اور ان کی تحصیل کے لیے تگ و دو کرنے میں نہ لگا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خواہش کی پیروی کرنا تجھے اللہ کی راہ سے دور نہ کر دے۔ تو یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑنا یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب مال کی حرص ہے تو اس کے تعلق سے بھی وہ حدیث مبارکہ آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس میں ذکر کیا گیا کہ بنی آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں بھی ہوں نا تو اس کے دل میں پھر بھی یہ حرص باقی رہے گی، کاش تیسری بھی مل جاتی۔ ایک اور ہو جاتی نا، ایک اور ہو جاتی، سکون آ جاتا، مزہ آ جاتا۔ ایک فیکٹری تو بن گئی، ایک اور ہو جائے نا تو پھر اس کے بعد زندگی میں مزے ہی مزے ہوں گے۔ دوسری بن گئی، ٹینشن بڑھی، گھبراہٹ بڑھی، یہ دوسری فیکٹری تو قرضہ لے کر بنائی تھی، لوگوں کے پیسے اب ادا کرنے کا وقت آ گیا یا دوستوں نے تقاضے کرنے شروع کر دیے۔ اب کوئی اور سبیل اس طرح کی بن جائے نا تو میں اس مصیبت سے نکل جاؤں، تو میں اس مصیبت سے نکل جاؤں، تو میں اس مصیبت سے نکل جاؤں۔ یہ کرتے 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 نا یوں سمجھیے کہ ایک عجیب سا ماحول بنتا اور بندہ ٹینشن، گھبراہٹ اور بے چینی والی زندگی میں چلا جاتا۔ یہ جو مال کی لالچ، مال کی محبت ہے نا، یہ تو ایک شراب کی طرح ہوا کرتی ہے، شراب۔ آپ نے اگر صحرائی علاقے کا کبھی کوئی سفر وغیرہ کیا ہو تو آپ یوں دور نظر دوڑا کے دیکھیں گے نا تو وہ سورج کی جب چمک پڑتی ہے نا تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ دور والی جو ریت ہوتی ہے وہ چمکتی محسوس ہوتی ہے، یوں لگتا ہے وہ سامنے پانی ہے۔ اب بندہ پانی کی تلاش میں دوڑتا چلا جا رہا ہوتا ہے، یہ دوڑتے 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 جب قریب پہنچتا ہے نا تو وہ ریت تھی، وہ پانی نہیں تھا۔ اب اس سے آگے جب نظر دوڑا کے دیکھتا ہے نا تو وہ سامنے پھر ریت چمکتی نظر آتی ہے، اسے یوں لگتا ہے وہ سامنے پانی ہے، پھر یہ اس کی دوڑ میں آگے دوڑتا ہے۔ تو یہ حرص اور لالچ، اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، یہ ٹارگیٹ اچیو ہو جائے نا مزہ آ جائے گا، ہو گیا، اب اس کے بعد اگلا ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا ہوتا ہے، اور یوں کرتے کراتے ساری کی ساری زندگی گزر جاتی۔ میں اور آپ زندگی میں کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ جو مقصد لے کر آئے تھے وہ مقصد حاصل کرنے کی طرف بھی توجہ کی کہ نہیں کی؟ اس مقصد کے حصول کی طرف شیطان نے نہیں جانے دیا۔ وہ مقصد میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، کئی باتیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں جن میں ہمیں علم کی کمی نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے، عمل کی کمی ہوتی، توجہ کی کمی ہوتی، عملی اقدامات کرنے کی کمی ہوتی۔ تو عملی اقدامات کرنے کی طرف بڑھنا یہ علم کے بعد والا اگلا درجہ ہوا کرتا ہے۔ اب غور کیجئے، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوں گی کہ جس میں ہم اگر یوں سطحی طور پر ایک جائزہ لینا، ایک ہے بنظر امیقانہ جائزہ، گہرائی کے ساتھ، کلوز آئی کے ساتھ دیکھنا، اور ایک ہے بس ایک سرسری سی نظر ڈالی اور نتیجہ نکال لی۔ ہاں، سرسری نظر ڈال کے بھی نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ نہیں ہے کہ پنجگانہ نماز فرض ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو یہ نہیں جانتا کہ پانچ وقت نماز فرض ہے؟ جانتے ہیں، علم ہے، سب کو پتہ ہے۔ جب پتہ ہونے کے باوجود پڑھنے والے کتنے؟ سود شریعت اسلامیہ نے منع کی ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ انہیں پتہ نہیں ہے؟ عملی اقدامات اس میں کمی ہے۔ رشوت کا لین دین کرنا شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی، بالکل سیدھی سی بات ہے، شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی۔ جو شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آج اس کو بتانا پڑے گا کہ مسلمانوں یاد رکھو، شریعت مطہرہ نے رشوت کی اجازت نہیں دی؟ جانتے ہیں؟ جاننے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے نا، اگلا مرحلہ عملی اقدامات کا، اس میں کمی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ تو آپ نے حرص کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، ہر چہار جانب سے مصیبتیں اس کی طرف بڑھتی ہیں۔ میں قرآن پاک کا ایک مقام آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، بلا کیا دیکھتے ہو اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، خواہشات ہی کی دوڑ میں لگ پڑا، حرص ایسی اس کے دل میں آئی نا، خواہشات کی تکمیل ہی اس نے اپنے مقصد زندگی بنا لی، اسی کی طرف بڑھنے لگا اور بس اپنی ایک سوچ بنا لی، اپنا ایک ذہن بنا لیا کہ یہ میں نے نتیجہ نکالنا، خواہشات کی دوڑ میں دوڑنے لگا، خواہشات کے پیچھے بڑھنے لگا، اور اسی دوڑ میں چلتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْ، علم کے باوجود اللہ تعالی جل جلالہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ علم ہے لیکن ہدایت مقدر نہ بن سکی۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ جل جلالہ نے اس کی سماعت و بصارت پہ مہر کر دی۔ سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، دکھائی کچھ نہیں دیتا، قرآن پاک کے ارشادات اس کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی زبان پر یا تیار کیا کریں، معیشت ساری کی ساری سود پہ کھڑی ہے، ہم کیسے سود چھوڑ سکتے ہیں؟ قرآن بیان کیا جا رہا ہے اس کے سامنے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سنو اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو سود کا لین دین کرنے کے لیے بڑھے گا نا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ دے رہا ہے، تو کیا اتنی ہمت ہے کہ تم اپنے رب سے ٹکر لے سکو گے؟ کیا اتنی سکت ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کر سکو گے؟ چاہیے ساری باتیں جاننے کے باوجود نہ کچھ وہ ہیلے بہانے لنگڑے لولے نکال کے سامنے رکھ دے گا۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، عذر بد بدتر از گناہ، یہ جو لنگڑے لولے بہانے ہوا کرتے ہیں نا، یہ گناہ سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں۔ کیا کریں جناب، کوئی سمت ایسی نہیں ہے کہ جس سمت میں میں آگے نکلنا چاہوں اور ترقی کرنا چاہوں تو میں سود کے بغیر آگے نکل جاؤں، معیشت ہی ساری سود پہ کھڑی، کیا کریں؟ یہ اپنا کام نکلوانے کے لیے رشوت کا لین دین تو کرنا پڑتا ہے نا جناب، کیا کریں؟ کیفیت اس طرح کی ہو گئی ہے، اگر میں اصلی والا مال مارکیٹ میں لے کے آتا ہوں نا تو کمائی نہیں ہو سکے گی، ملاوٹ کا لین دین تو کرنا ہی پڑتا ہے، جھوٹ بولے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا، جھوٹ تو بولنا پڑے گا نا، اس کے بغیر جناب ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنا مال بیچ کے چلا جاؤں، میں تو اپنی ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے بیٹھا رہوں گا، میرے سامنے والا ادھر والا ادھر والا سب بیچ کے چلا جائے گا، میں رہ جاؤں گا، تو اب جھوٹ تو بولنا پڑے گا۔ اب یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ لنگڑے لولے بہانے اور حرص مجبور کرتی ہے یہ بہانے بنانے پہ، حرص، جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ اب سچ بولیے، آج بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، مسلمان جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو جھوٹ کو ناپسند جانتا ہے، سود و رشوت کو اچھا نہیں سمجھتا، جھوٹ بولے بغیر تمہارا کاروبار کیسے نہیں چلے گا؟ اگر کسی گاہک کا ذہن بن جائے نا کہ یہ دکاندار سچ بولتا ہے، جو دکھاتا ہے وہی دیتا ہے، کوالٹی جو بتاتا ہے وہی نکلتی ہے، اور مارکیٹ میں اس جیسا سچا آدمی کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ سارے کا سارا گاہک سارا بازار چھوڑ کے اس کی طرف نہیں آئے گا؟ ادھر بد بدتر از گناہ، میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ کھلی حقیقت ہے کہ جو لنگڑے لولے بہانے ہوا کرتے ہیں نا، یہ گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو شیخ ارشاد فرماتے ہیں، آنکھ نبود ہیچ نقدش در میاں، ہر کجا باشد بود اندر اماں، آپ نے جو لمبی لمبی خواہشات یہ سبب بنتی ہے نا لالچ اور حرص کا، تو اس کے تعلق سے ایک بات ذکر فرمائی، کہتے ہیں جس کی تھیلی میں کوئی مال نہ ہو، جس کے پرس میں کوئی سرمایہ نہ ہو، جس کا بیگ خالی ہو، وہ جہاں بھی رہے نا وہ امن میں رہتا ہے۔ آپ نے بالکل سادہ سے لفظوں میں ایک بات ذکر کر دی ہے، جس کا بیگ خالی ہوتا ہے نا وہ جہاں بھی ہو وہ امن میں ہوتا ہے۔ اس رستے سے گزرنا چاہتا ہوں یار، کیا کروں، کہیں ایسا نہ ہو ڈاکو پیچھے لگ جائے، نہیں یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، میں اس وقت نہیں نکل سکتا، یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، رستے میں اگر کسی نے روک لیا تو، مال چھین لیا تو، آزمائش ہو گئی تو، کسی نے گن پوائنٹ پہ رستہ بند کر دیا تو، یہ مختلف طرح کے کھٹکے لگے رہتے ہیں نا جو ڈراتے رہتے ہیں، اور اگر کسی کی جیب ہی خالی ہو، کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو وہ تو سنسان رستوں میں بھی بے فکر ہو کے جا رہا ہوتا ہے، کیوں؟ کسی نے پکڑ بھی لیا تو کیا نکلے گا، اپنے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اپنی جیب ہی خالی ہے، اپنا دامن ہی خالی ہے۔ تو شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں، جس کی تھیلی میں، جس کے بیگ میں کوئی نقدی نہیں ہوتی نا، وہ جہاں بھی ہو آرام سے ہوتا ہے۔ بعض ایریاز اب بھی اس طرح کے ہیں کہ جہاں پیدل سفر کے سلسلے ہوتے ہیں، پیدل سفر کرنے والا جس کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ موجود ہے نا، وہ رستے میں کسی جگہ رکے گا نہیں، وہ بڑھے گا، بڑھتا چلا جائے گا، وہ نان سٹاپ چلے گا، کیوں؟ اگر میں نے یہاں بریک لگائی نا، کہیں ایسا نہ ہو میرا مال چھن جائے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ جہاں تھکے گا وہیں بیٹھ جائے گا، ایسے جناب وہ ٹیک لگائی کسی درخت کے ساتھ بیٹھ گیا، کیوں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آئے گا، حال احوال کرے گا، دو پیار محبت کی باتیں کرے گا، چلا جائے گا، اپنے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ مثال ذکر کر کے نا آپ فرما رہے ہیں، دیکھ لمبی لمبی خواہشات اگر دل میں بنائے گا نا، تو یہ لمبی خواہشات تجھے حرص اور لالچ کی طرف لے کر جائیں گے، لمبی خواہشات کے چکر میں نہ پڑ، طول عمل باقاعدہ سے اس پر نا ہمارے علماء نے کتابیں تحریر فرمائی ہیں، طول عمل کا مطلب ہے لمبی امیدیں قائم کرنا، لمبے لمبے تفکرات، لمبی لمبی خواہشات اور لمبے لمبے منصوبے بناتے پھرنا۔ جب زندگی ہے کتنی پتہ نہیں ہے، بہت زیادہ بھی کچھ جی لے گا، کتنا جی لے گا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، چلیں 100 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد موت۔ اس سے پہلے بھی حقیقت یہ ہے کہ موت ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب میں دنیا سے چلا جاؤں، تو 1000 سال کی تیاری کیوں، 500 سال کی تیاری کیوں، یہ لمبے لمبے منصوبے کیوں، اپنی قبر و حشر کو یاد کرنے کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ یہ بات ذکر کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، نفس و دنیا را رہا کن اے پسر، تا رہے از ہر بلا و ہر خطر۔ میرے پیارے بیٹے، نفس اور حرص ان دونوں چکروں میں نہ پڑنا، نفسانی خواہشات کو بھی ایک طرف کر دے اور حرص اور لالچ اس کو بھی ایک طرف کر دے، یہ دونوں مصیبتیں تیرے دل سے اگر نکل گئی نا تو ہر مصیبت سے تو امان میں رہے گا۔ اے بسا کس کز برائے نفس زار، در بلا افتاد و گشت از غم نزار۔ میرے بیٹے، بہت سے آدمی ایسے ہیں جو صرف اور صرف نہ اپنے نفسانی خواہشات اور لالچ کی وجہ سے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کے، اسی پریشانی میں گھلتے گھلتے یہ کمزور ہو گئے۔ اگر تو یہ چاہتا نا سکون میں رہے، تو حرص کو اپنے دل سے نکال دے، حرص کو اپنے دل سے نکال دے۔ اور پھر کہتے ہیں، تا دلت آرام یابد اے پسر، بود و نابود جہاں یکساں شمر۔ میرے بیٹے، تو یہ چاہتا ہے نا تیرا دل سکون میں رہے، تجھے کوئی گھبراہٹ، کوئی ٹینشن، کوئی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو سن، دنیا میں رہنے یا نہ رہنے کو برابر شمار کر، میں ہوں تو بھی، نہیں ہوں تو بھی، اسے برابر شمار کر، میں دنیا میں رہوں یا چلا جاؤں اس کو برابر شمار کر۔ یہ جو لالچ دل میں پیدا ہوتی ہے نا، یہ بھی سمیٹ دوں، وہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی میرے پاس آ جائے، وہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ نعمت بھی میرے پاس پہنچ جائے، وہ بھی مجھے مل جائے، یہ وہ، جو لپیٹنے کے چکر میں ہوتا ہے نا، اس کی توجہ ہوتی ہے، یار ساری زندگی پڑی ہے، یہ ساری نعمتیں پاس ہوں گی تو سکون سے رہوں گا نا، اور اگر پتہ ہو کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، ایک جیسا ہی ہے، کب دنیا سے چلا جاؤں گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب توجہ ان چیزوں کی طرف ہوگی نا، تو یہ دنیاوی خواہشات اور نفسانی معاملات سے یکسر باز آتے ہوئے زندگی بسر کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے لالچ نکل گئی نا، تو سکون اور چین اور قرار اس کا مقدر بنے گا۔ اور یہ بات ذکر کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، از عذاب و قہر حق اے من مباش، در پے آزار ہر مومن مباش۔ میرے بیٹے، ایک دو باتیں تم سے اور بھی شیئر کرتا چلو، سنو، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا، اللہ کے عذاب کا ڈر اپنے دل سے نہ نکالنا، اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کسی بھی ایماندار کو تکلیف دینے کا نہ سوچنا۔ میری وجہ سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رکھنا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، باتیں تو اور بھی ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ہے، اس لیے ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے میں گفتگو کلوز کرنے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، ہر کرا رن جان دائے عذرش بخواہ، تانا باشد خصم تو در عرصہ گاہ۔ بس ایک بات یاد رکھنا، وہ ایک بات یہ ہے کہ جس کو تو نے دکھ دیا ہے نا، اس کو جا کے راضی کر لے، جس کو تکلیف دی ہے نا، اس سے جا کے معافی تلافی کر لے، تاکہ میدان محشر میں وہ بندہ تیری شکایت لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہو۔ اس پر بات ختم کر رہا ہوں، آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی، یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔